جمعہ 24 فروری کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ملیشیا کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کے صدر کے بھائی کم یونگ نام کو ایک انتہائی زہریلی نرو گیس سے ہلاک کیا گیا ہے. تاہم ایک تجزیہ کار نے کہا،
مجھے لگتا ہے یہ اسیسینیشن جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایکٹ ہے ایک بہت بڑے پلے میں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. ملائیشیا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کو اعصاب شکن زہریلے مادے کے ذریعے ہلاک کیا گیا. ملائیشیا میں تعینات شمالی کوریا کے سفیر کینگ چول نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ ملائیشیا میں ہونے والی تفتیش پر اعتماد نہیں کرتے. اس کے جواب میں ملائیشیا کے وزیر خارجہ انیفہ امان نے بولا،
سفیر کو ملائیشیا کی حکومت ہی نہیں اس کے عوام کی نیت اور احساسات کو بھی سمجھنا ہوگا. ملائیشیا میں بحیثیت شمالی کوریا کے سفیر انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ملائیشیا کے لوگوں کا اعتماد جیت کر رہے ہیں، اور جب میں اعتماد جیت کر رہنے کی بات کر رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے.
چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں عورتوں کی سمگلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات سے متعلق از خود نوٹس لیتے ہوئے اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے سربراہ سے 3 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے. طاہر عمران.
چیف جسٹس نے یہ نوٹس ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان خبروں پر لیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جڑواں شہروں میں عورتوں کی سمگلنگ عروج پر ہے، اور اس ضمن میں 150 افراد پر مشتمل ایک گینگ متحرک ہے جو جڑواں شہروں کے قرب و جوار کے علاقوں میں پسماندہ خاندانوں کی عورتوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں لاکھوں روپے کے عوض افغانستان اور دوسرے ملکوں میں بیچ دیتے ہیں.
پاکستان میں محکمہ وائلڈ لائف گلگت بلتستان نے ایک مادہ برفانی تیندوے کو آزاد کرا کے اس کی قدرتی آماجگاہ میں واپس بھیج دیا ہے. یہ کیسے پکڑا گیا، سنیے نازی زفر کی زبانی.
یہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے جس میں مقامی افراد نے پکڑے جانے والے برفانی تیندوے کو نقصان نہ پہنچایا ہو. اس تیندوے کی نسل انتہائی خطرے کا شکار اور قیمتی ہے. محکمہ وائلڈ لائف گلگت بلتستان کے کنزرویٹر غلام محمد کا کہنا ہے کہ ضلع ہنزا کی دور افتادہ وادی میسکار میں مقامی آبادیاں کچھ عرصے سے برفانی تیندوے کے حملوں کا شکار تھیں، جس پر انہوں نے باقاعدہ جال لگا کر برفانی تیندوے کو پنجرے میں بند کیا اور اس کی اطلاع محکمہ وائلڈ لائف کو دی.
عراق سے اطلاعات ہیں کہ وہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے عراق سے اردن جانے والی واحد رہداری پر قائم بارڈر گارڈ کی ایک پوسٹ پر حملہ کیا ہے. اس حملے میں کم از کم 15 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے. بارڈر گارڈز کے افسر نے بتایا کہ حملہ آوروں نے پہلے کار کے ذریعے خودکش حملہ کیا اور اس کے بعد میں گارڈز کی پوسٹ پر فائرنگ کی. جرمنی کا کہنا ہے کہ ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد سے سفارتی پاسپورٹس کے حامل 130 ترک باشندوں نے جرمنی میں پناہ کی درخواست دی ہے. ان درخواست گزاروں میں سفارتکار، ان کے خاندان کے افراد اور چند فوجی شامل ہیں. گزشتہ ماہ ترکی نے جرمن حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ پناہ کی ان درخواستوں کو رد کر کے ان افراد کو ملک بدر کر دے، کیونکہ وہ ترکی کو فوجی بغاوت کے سلسلے میں مطلوب ہیں. عراقی فوج 5 روز کے زبردست فضائی اور بری حملوں کے بعد مغربی موصل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
شہر کے مغربی علاقے کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرانے اور اس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 5 روز قبل آپریشن شروع کیا گیا تھا. عراقی فوج نے موصل کے ایئرپورٹ کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے 1 روز قبل ہی آزاد کروایا ہے. موصل کا شہر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا گڑھ رہا ہے. اس کے مشرقی علاقے پر فوج نے اپنا کنٹرول پہلے ہی بحال کر لیا تھا، اور اب دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے مغربی علاقوں میں پناہ لے رکھی ہے. عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فضائیہ نے پہلی بار شام کے اندر دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے.
انڈین فلم بورڈ نے ہندی زبان کی اس فلم کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے جس نے مختلف فلم فیسٹیولز میں خاصا نام کمایا ہے. میرے برقعے کے اندر لپسٹک نامی اس فلم میں 4 خواتین کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے. سنسر بورڈ کا کہنا ہے کہ فلم خواتین پر مبنی ہے، اس میں جنسی مناظر دکھائے گئے ہیں اور بری زبان استعمال کی گئی ہے. ادھر انڈین پولیس نے اس کمپنی کے ڈائریکٹر کو کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا ہے جو دنیا کا سستا ترین دعویٰ کرتی تھی. فریڈم 251 نامی فون رنگنگ بیل کمپنی نے بنایا ہے جس کی قیمت 4 امریکی ڈالر سے بھی کم ہے. موہت گوئل کو ڈسٹریبیوٹرز کی شکایت پر گرفتار کیا گیا کہ وہ ہزاروں ڈالرز وصول کرنے کے باوجود آرڈرز پورے نہیں کر رہے. اور یورپی پولیس کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلرز بڑی تعداد میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو ہتف بنایا جا سکے جو غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے ہوں۔ یورپی پولیس کا کہنا ہے کہ 2016 کے دوران گزشتہ سالوں کے مقابلے میں فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز کے استعمال میں 90% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
بالکڑی کا سو
تمہارا نام کیا ہے بسنت؟
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔
وہ آ گیا، دیکھو وہ آ گیا۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
بالی ووڈ کی چٹپٹی خبریں اور گوسپ سنیے ہر سنیچر کی شام سیربین میں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق اجلاس میں آج کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، مگر ماہرین قانون اس کی مخالفت میں کہتے ہیں کہ اس سے نہ ہی عدالتی نظام بہتر ہوگا اور نہ ہی انصاف ملے گا۔ اس پر ایک تجزیہ سنیے گا آج پروگرام میں آگے چل کر، لیکن اس وقت سیربین کا آغاز کرتے ہیں شمالی کوریا کے رہنما کے سوتیلے بھائی کے پچھلے ہفتے کوالالمپور پر ہونے والے قتل سے متعلق اس خبر سے کہ ملیشیا کا اب کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم یونگ ان کے سوتیلے بھائی کو اعصاب شکن زہریلے مادے وی ایکس نرو ایجنٹ کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس زہر کا شمار وسیع پیمانے پر تباہی کے ہتھیار یعنی ڈبلیو ایم ڈیز میں کیا جاتا ہے۔ ملیشیا کے حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ حملہ آور شمالی کوریا کے ایجنٹ تھے۔ کم یونگ نام کی ہلاکت کے حوالے سے تفتیش اور وی ایکس کے متعلق تفصیل سنیے ناز ظفر کی اس رپورٹ میں جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے۔
کم چونگ نام گزشتہ ہفتے اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب دو خواتین نے کوالالمپور کے ہوائی اڈے پر حملہ کر کے ان کے چہرے پر زہریلا مواد پھینک دیا تھا۔ زہر کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کم چونگ نام کے چہرے پر پھینکے جانے والا کیمیکل وی ایکس نرو ایجنٹ ہے، جسے اقوام متحدہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے زمرے میں شمار کرتی ہے۔ ملیشیا کی پولیس کے سربراہ خالد ابو بکر کے مطابق کم چونگ نام کے چہرے اور آنکھوں سے لیے گئے نمونوں میں وی ایکس نامی مادہ پایا گیا۔ پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ کیمیائی مادہ ملیشیا لایا کس طرح گیا۔ وی ایکس شدید مہلک مادہ تصور کیا جاتا ہے، یہ ہلکے زرد رنگ کا ہوتا ہے، تاہم اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اس کی زد میں آنے والے افراد کے جسمانی اعضاء تیزی سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ چند ہی منٹ میں انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ 1993 کے کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن میں اس پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ جین لی کیمیائی مادوں پر کام کرنے والی محقق ہیں اور ولسن سینٹر سے منسلک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن نہیں کہ شمالی کوریا میں وی ایکس نرو گیس کی پیداوار ہوتی ہو۔ اپنا مشاہدہ بتاتے ہوئے کہتی ہیں،
میں شمالی کوریا میں تھی تو میں نے ایک بات دیکھی کہ 2 سال قبل ایک بڑی فوجی پریڈ کے دوران سپاہیوں کو ہم نے دیکھا جنہوں نے کندھوں پر ایسے بستے پہن رکھے تھے جن پر بائیو کیمیکل یا خطرے کی علامات تھیں۔ وہ نہ صرف ہمیں بلکہ اپنے لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ ان کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔
گزشتہ ہفتے کوالالمپور میں شمالی کوریا کے سفیر کینگ چول نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ وہ ملیشیا میں ہونے والی تفتیش پر اعتماد نہیں کرتے۔ جمعے کے روز ملیشیا کے وزیر خارجہ انیفا امان نے ایک پریس کانفرنس میں شمالی کوریا کے سفیر کے بیان کو رد کیا۔
ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم ان کے ملیشیا کی حکومت کے خلاف بیانات اور الزامات کو اہمیت دیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ تفتیش معروضی، غیر جانبدار اور شفاف ہے۔ سفیر کو تمام مراحل سے باخبر رکھا گیا ہے، لیکن وہ غیر منطقی رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ہماری حکومت کے خلاف جھوٹ اور الزام گھڑ رہے ہیں۔
وزیر خارجہ انیفا امان کے بیان میں شمالی کوریا کی حکومت اور اس کے سفیر کے لیے دھمکی بھی شامل تھی۔
سفیر کو ملیشیا کی حکومت ہی نہیں، اس کے عوام کی نیت اور احساسات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ملیشیا میں بحیثیت شمالی کوریا کے سفیر، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ ملیشیا کے لوگوں کا اعتماد جیت کر رہے ہیں، اور جب میں اعتماد جیت کر رہنے کی بات کر رہا ہوں تو امید ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے۔
کم چونگ نام پر یہ حملہ 13 فروری کو ہوا تھا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی چل بسے تھے۔ ان کی لاش کے حصول کے لیے کسے دعویٰ کرنا چاہیے، اس حوالے سے ایک سفارتی تنازع پیدا ہو چکا ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نازش ظفر. اور اسی معاملے پر میں نے بھارت کے دارالحکومت دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی جے این یو کے سینٹر فار ایسٹ ایشین اسٹڈیز کی پروفیسر الکا آچاریہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ مقتول شخص یعنی کم جونگ نام کی شمالی کوریا میں اہمیت کیا تھی اور یہ کہ ان کے مرنے سے ملک کی سیاست پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں.
فی الحال جو سننے میں آ رہا ہے کیونکہ اس میں کافی پیچیدہ معاملے آئے ہوئے کہ وہ ان کے شادی مطلب جو بھائی تھے ان کے وہ ڈائریکٹ بلڈ ریلیٹو نہیں تھے لیکن ممیرے بھائی کا کچھ ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کو وہ وہاں پہ مطلب آلموسٹ ایگزائل میں ہی رہ رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ آگے چل کے اگر نارتھ کوریا میں کچھ رجیم بدلا تو پھر شاید وہ آگے بڑھیں گے تو یہ جو خطرہ ٹالنے کے لیے یہ ان کو ہٹایا گیا ہے. تو یہ اس طرح کا جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تو ساؤتھ کوریا جو الزام لگا رہا ہے یہ کچھ ان کے آپسی جو ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں وہ تھوڑے سے الجھے ہوئے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اس سے زیادہ بڑا ہے کیونکہ یہ بائی اٹ سیلف یہ جو ایپیسوڈ ہے جس میں ان کو ان کا قتل کیا گیا یا رپورٹڈلی قتل کیا گیا کیونکہ ابھی تک اس معاملے میں سرکاری طور پہ تو کوئی پشٹی ہوئی نہیں ہے لیکن ایک بیان آیا ہے کہ شاید نرو گیس کا یوز کیا گیا ہو. تو ایک طرف سے تو یہ ایک پیچیدہ معاملہ اپنے آپ میں ہے کہ قتل کس نے کیا لیکن دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ساؤتھ اور نارتھ کوریا کے بیچ کا ہی نہیں ہے اور یہ ایک چھوٹا سا پہلو ہے ایک بہت زیادہ بڑے ویاپک سندرب میں ہمیں یہ جو کورین پیننسولا پہ جو اب تاؤ پینٹ شروع ہو رہے ہیں اس میں ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ جو ریجیم چینج کی جب بات آتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ نارتھ کوریا میں ابھی جو سرکار ہے وہ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی ہے اور میسائل ٹیسٹ کیے جا رہی ہیں تو کیا ایک الٹیمیٹ تھریٹ جو ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بند نہیں کیا تو شاید ان کی سرکار کو خطرہ ہو سکتا ہے اب کیونکہ اٹیک کی تو بات کی نہیں جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے
تو اس سلسلے میں یہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی معاملہ یہ ہے اور سوال یہ اٹھتا ہے یہ تھریٹ جو ہے وہ کس کی طرف سے آئے گا.
بالکل اگر اس کو استعمال کیا جائے ایک طرح سے مطلب حالات کو بگاڑنے کے لیے یا نارتھ کوریا کو قابو میں لانے کے لیے تو یہ بتائیں کہ جو اس قسم کے جو پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوتے ہیں جو سیاسی قتل ہوتے ہیں ان میں کیا کبھی یہ واضح طور پر اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ یہ کس نے کروایا کہاں سے آئے قاتل ہدایات کس نے دی. مطلب یہ کہ مطلب کوئی تھرڈ پارٹی بھی کروا سکتا ہے نا حالات کشیدہ کروانے کے لیے.
بالکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ اسی لیے میں میرا ماننا یہ ہے کہ قتل کے آس پاس جو بھی سمسیاں یا کانسپریسی تھیوریز یا جو بھی انمان لگائے جا رہے ہیں لوگوں کے وہ ہفتے میں چلتے رہیں گے اور یہ کوئی آج یا کل تو اس معاملے کی تہ تک نہیں پہنچا جائے گا کیونکہ اس میں اب ملیشیا میں ہوا ہے اب ملیشیا میں کوئی تیسرا پارٹی آ کے کرے گا تو یہ ایک بہت مطلب کمپلیکس انٹرنیشنل کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کافی لوگوں کو ملا ہے تو یہ اپنے آپ میں کل پکڑے گا بیٹھے گا چلے گا. اور آپ دیکھیے اتہاس میں بھی ایسا کوئی یہ جو جس طرح سے یہ اسیسینیشن ہوتے ہیں تو ان کو سالو کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن جو دوسرا مدعا ہے کہ نارتھ کورین جو رجیم ہے اس کو کس طرح سے قابو میں لایا جائے یہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہم کو یہ چوکون ایک سمسیا ابھر رہی ہے. ایک طرف تو نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کے بیچ کے جو مدعے ہیں اور ان کے آپسی جو مت بھید ہیں اور دوسری طرف چائنا اور یو ایس. پہلے وہ سکس پارٹی ٹاکس تھے کہ بھئی آپ جاپان اور رشیا کو بھی لائیں لیکن اب سیدھا سیدھا کھیل جو ہے وہ چائنا اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کا دکھتا ہے.
ٹھیک ہے
اور یونائٹیڈ اسٹیٹس نے اپنی طرف سے اپنا تو پینترا چل دیا ہے کہ وہ تھارڈ میسائلز انہوں نے بیٹھا دی ہیں ساؤتھ کوریا میں. اب اس کا ایک الگ ریپرکشن چلے گا اور مجھے لگتا ہے کہ چائنا کا رول یہی ہے کہ کسی طرح سے معاملہ سنتولن میں رہے بگڑے نہیں کیونکہ ابھی اس سمے وہ نہیں چاہتے کہ یا تو ساؤتھ کورین پیننسولا کسی طرح سے بوال میں اٹھے. سوال اب سیدھا یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کس طرح کا آپس میں ایک طے کریں گے کہ یہ اب کوریا کو کس طرح سے یا تو ہم بات چیت میں لائیں या किस तरह से उसके ऊपर दबाव डालें कि ये अपना मिसाइल टेस्टिंग बंद करें।
अच्छा, ये
कोरिया की तरफ से तो साफ साफ अंदेशा आ गया है कि क्योंकि थर्ड आ गया है और चूंकि अमेरिका का प्रेशर कॉन्स्टेंटली डीन्यूक्लियराइजेशन का है तो वो तो बाज नहीं आने वाला है। तो मुझे लगता है ये असैसिनेशन जो है ना, ये एक बहुत ही छोटा सा एक एक्ट है एक बहुत बड़े प्ले में।
अच्छा, लेकिन वो एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए एक माचिस की तीली आग जलाने के लिए का किरदार है ना। तो
जली तो माचिस, लेकिन ये क्या भड़केगी अभी ये देखना है, क्योंकि ये भी इसको भी तूल पकड़ते पकड़ते टाइम लगेगा और उस बीच में अगर एक और मिसाइल टेस्ट हो गया तो फिर नजर ही कहीं और चली जाएगी।
जी, आपने ये सारी स्ट्रेटेजिक जो उमूर है इनका जिक्र किया, ये जो सनसनीखेज किस्म का ये एक कत्ल का वाकया हुआ है, फिर इसका इल्ज़ाम शुमाली कोरिया पर लग रहा है एक तरह से, तो आप क्या समझती हैं कि फौरी तौर पर या नियर फ्यूचर में ये जो खित्ते की रीजनल पॉलिटिक्स जो है, खित्ते की जो सियासत है, ये किस तरफ जाते नजर आ रही है?
देखिए, अगर हम ये जो कत्ल है उसको मद्देनजर रख के फिर आगे बढ़े तो इसका एक छोटा सा एक हिंट हमें ये मिलती है कि शायद नॉर्थ कोरिया के अंदर कुछ फैक्शंस या कुछ अलग पहलू जो हैं वो शायद पावर स्ट्रगल में थोड़े लगे हैं, क्योंकि अगर कोई चाह रहा था कि ये भूले भटके भाई को लेकर आए और शायद उनको बैठा दें गद्दी पे, तो हो सकता है कि कुछ अंदर ही कुछ पावर स्ट्रगल या कुछ तबके ऐसे हैं जो अपना किसी और के कहने पे या अपने से शायद अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब से ये किम जोंग उन आए हैं तब से इन्होंने अपना पड़ना काफी मजबूत कर रखा है
जी।
लेकिन चूंकि समस्या बाहर वाली समस्या जो है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है, अमेरिका का जो भार पड़ रहा है और ट्रंप के खासकर उनके आने से कि शायद अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ चुकी है, मुझे लगता है इस समय ये किम जोंग उन का हाथ ही थोड़ा सा और मजबूत करेगी, वीकन नहीं करेगी।
ये थी JNU के सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज की प्रोफेसर अलका आचार्य। मकतूल शख्स किम जोंग नाम शुमाली कोरिया के रहनुमा के सौतेले भाई थे, लेकिन वो सालों से चीन में मुकीम थे। मैंने चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सहाफी सैबल दास गुप्ता से इस पर बात की और उनसे पूछा कि क्या इस वाकये को चीन ने भी सियासी कत्ल समझा है और इस पर चीन का अब तक मौकिफ क्या सामने आया है।
चीन कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, चीन सिर्फ अपना कंसर्न, अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। चीन ये नहीं कह रहा है कि यह सियासी कत्ल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ चीन के संबंध बहुत नजदीक के हैं, तो इसको पॉलिटिकल असैसिनेशन कह के नॉर्थ कोरिया है, तो एक प्रकार से चीन के प्रोटेक्शन में था।
अच्छा, लेकिन सैबल
ये मानता है,
हाँ सैबल, अगर ये किम जोंग नाम जो थे ये चीन के प्रोटेक्शन में थे, तो मतलब ये कितना संगीन है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए, और क्या चीन किस हद तक फिर शुमाली कोरिया पर इस सिलसिले में दबाव डालेगा?
पहले तो सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर ने ये कत्ल करवाया है या नहीं। कई एविडेंस ये बताती है कि उन्होंने नहीं करवाया होगा, क्योंकि ये खुलेआम रेगुलरली कैलिफोर्निया, बैंकॉक, मलेशिया, कई कई जगहों में घूमते रहे हैं।
अच्छा,
तो अगर ये अटैक के डर से तो फिर वो इतने फ्रीली नहीं घूमते, और इवन चीन में जब रहते थे को किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं थी जब मकाओ में वो रहते थे, और मकाओ में ज्यादातर गैम्बलिंग डेन में करीबन रोज ही जाया करते थे।
अच्छा,
और उनका बच्चा और बीजिंग में उनकी वाइफ है तो उसको भी कोई सिक्योरिटी के बिना थी। तो ये सवाल आता है कि नॉर्थ कोरिया ने ये काम करवाया या किसी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसले से हुआ है।
अच्छा, वैसे ये हमें याद दिलाएं कि ये चीन में रहते क्यों थे।
ये चीन में इसलिए रहते थे कि ये अपने आज जो रूल कर रहा है नॉर्थ कोरिया की, उसके ये एल्डर ब्रदर है और सबसे पहले राज पर इनका क्लेम था, लेकिन उनको अपना क्लेम छोड़ना पड़ा और अभी उनके छोटे भाई नॉर्थ कोरिया पे राज। तो ये माना जाता है कि छोटे भाई को हमेशा डर रहता है कि बड़ा भाई आएगा और उसके हाथ से छीन लेगा, लेकिन जिन्होंने इनका चरित्र देखा है उनका ये मानना है कि ये खाते पीते मस्ती करना गैम्बलिंग और फन लाइफ में ज्यादा मानते थे।
अच्छा।
उनके पॉलिटिकल एम्बिशन ज्यादा नहीं थे और कई इंटरव्यू में उनको पूछा गया था, उन्होंने कोई खास पॉलिटिकल जवाब नहीं दिया। तो चीन को मुझे लगता है इस बात को बैलेंस करना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया के साथ उनका अपना रिश्ता एक तरफ, इसलिए नॉर्थ कोरिया को बदनाम नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही उनकी एक जिम्मेदारी वो बनती है कि वो चीन के प्रोटेक्शन में थे तो उन्होंने मलेशिया को कहा है कि हमें जवाब दीजिए।
अच्छा सैबल, इत्तलात ये भी है कि इस वाकये के बाद, इस हमले के बाद चीन ने शुमाली कोरिया पर कुछ पाबंदियां, कुछ सैंक्शंस आयद करने का ऐलान किया है, तो ये जो है किस हद तक मुअसर पाबंदियां हैं, कितनी इफेक्टिव ये पाबंदियां हैं या ये एक टोकन जेस्चर है?
ये टोकन जेस्चर तो है ही है। चीन ने करीब 6-7 बार कुछ न कुछ पाबंदियां नॉर्थ कोरिया पे लगाया है और नॉर्थ कोरिया के पाबंदी के चलते हुए नॉर्थ कोरिया बहुत प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स का यूनिफॉर्म यहाँ बनता है चीन में। अगर चीन से चावल का सप्लाई बंद हो जाए तो नॉर्थ कोरिया में शायद लोग भूखे मरने लगेंगे, तो चीन का तो बहुत मदद नॉर्थ कोरिया को मिलता है और वो स्विच ऑफ चीन पूरी तरह से नहीं करेगी क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे वो अपना दबाव रखना चाहती है। नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, बिना दबाव के तो वो सारे दुनिया के लिए डेंजरस हो सकता है। तो अमेरिका भी चाहता है कि चीन उस पर दबाव रखे, अमेरिका भी नहीं चाहता है कि हाथ हटा दे, इसलिए सैंक्शन ज्यादातर टोकन और पॉलिटिकल होता है।
अच्छा, तो ये जो आपने बताया कि ये सैंक्शन जो है ज्यादा मुअसर नहीं है, लेकिन और क्योंकि वो एक राबता जो है वो जरूरी है और शुमाली कोरिया डिपेंडेंट भी है चीन के ऊपर, लेकिन क्या चीन ने शुमाली कोरिया पर इससे पहले भी कोई पाबंदियां आयद की हुई थी?
बहुत बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई है और सिर्फ इंटरनेशनल कारणों से नहीं, चीन के बॉर्डर में जो लोग हैं वो बहुत परेशान है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स बार बार आते हैं, रेड करते हैं, चोरी करके चले जाते हैं, खून खराबा करते हैं और नॉर्थ कोरिया के जब मिसाइल जब उड़ाए जाते हैं तो उसके बॉर्डर के लियोनिंग प्रोविंस के जो लोग हैं उनको डर रहता है कि कहीं मिस फायर होके मिसाइल उनके ऊपर ना आ जाए, इस चीज का भी बहुत डर रहता है लोगों को। तो चीन पूरी तरह से ये नहीं मानती है कि नॉर्थ कोरिया काबू में है। नॉर्थ कोरिया बेकाबू हो सकती है उसका दोस्त होने के बावजूद, ये डर तो नॉर्थ कोरिया के विषय में चीन को हमेशा रहती है, लेकिन पाबंदियां हटा देने से क्या होगा? तो चीन का जो दबाव है, जो कंट्रोल है वो तो बिल्कुल चला जाएगा, इसलिए पाबंदी न हटाकर कुछ हद तक रिश्ते रखना ये चीन के फायदे में है। शायद अमेरिका भी चाहता है कि ये करे। ये जिनकी मौत हुई, जो हाफ ब्रदर है, वो नॉर्थ कोरिया के इंटरनल सियासी मैटर में कितना इन्फ्लुएंस रखते थे और उनका मरना नॉर्थ कोरिया के लीडर के लिए क्या ये जरूरी था, ये इस बात का जब जवाब आएगा तब पता चलेगा कि ये सियासी कत्ल था या नहीं। अगर नॉर्थ कोरिया ये मानती है कि इसका अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो तो खुलेआम घूमते थे, उनको रोका नहीं गया। लेकिन आज के जो न्यूज है कि नव गैस का इस्तेमाल हुआ था, उससे तो ये लगता है कि कोई सियासी मसला है या साधारण मसला नहीं है।
ये थे बीजिंग से सहाफी सैबल दासगुप्ता। और उधर शाम से ये खबर है कि बागियों के जेरे कब्जा कस्बे अलबाब में एक कार बम धमाके में कम से कम 41 अफराद हलाक हुए हैं। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट सुनिए शुमाइला जाफरी से।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस धमाके की वजह से बागियों की एक सिक्योरिटी पोस्ट तबाह हो गई। ये गांव शमाल मगरबी कस्बे अलबाब से 8 किलोमीटर के फासले पर है, जहां से तुर्क हिमायत याफ्ता बागियों ने गुज़श्ता रोज दौलत इस्लामिया को पीछे धकेला था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में 35 आम शहरी और 6 बागी हलाक हुए हैं, जबकि हमले का निशाना बागियों की यही चेक पोस्ट थी। शामी हिस्ब इख्तलाफ की खबर एजेंसी का कहना है कि शहरी यहां अलबाब वापसी की इजाजत तलब करने के लिए खड़े थे कि धमाका हो गया। तुर्की का कहना है कि इसके हिमायत याफ्ता बागी कस्बे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के करीब हैं। हलब के शमाल मशरिक में वाकिया अलबाब की आबादी 1,00,000 नफूस पर मुश्तमिल है और इसके गिर्द नवाह में 50,000 लोग रहते हैं। ये कस्बा 2012 में शामी बागियों के कंट्रोल में आया, जिसके बाद 2014 के अवायल में ये दौलत इस्लामिया के कब्जे में चला गया और कई गैर मुल्की जहादियों और उनके खानदानों का गढ़ बन गया।
ये थी शुमैला जाफरी। सरवीन अभी जारी है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रई न्यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमैला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
अब खेलों की खबरें सुनिए सबा नाज से।
पाकिस्तान सुपर लीग में आज दुबई में दो मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच में पिशावर जलमी ने लाहौर कलंदर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी है। मतलूबा हदफ 167 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर्स की टीम 149 रन ही बना सकी। आज का दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम के दरमियान खेला जाएगा। क्वेटा ग्लेडिएटर्स वो पहली टीम है जिसने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान का कहना है कि पीएसएल स्कैंडल में मुअत्तल होने वाले दो क्रिकेटर्स शर्जील खान और खालिद लतीफ के नए और पुराने बयानात में तजाद है।
उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दी है वो अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हमने उनको चार्जशीट का मौका दिया है कि 14 दिन में आप हमें बता दें। 14 दिन अभी नहीं हुए, 10 दिन ही हुए, तो उनके जवाब जब आ जाएंगे तो उसके बाद हम गालिबन एक ट्राइब्यूनल खड़ी करेंगे।
फुटबॉल में प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम लेस्टर सिटी के मैनेजर क्लॉडियो रेनरी को इस टाइटल की जीत के 9 माह बाद बरतरफ कर दिया गया है। वो 298 दिन मैनेजर के ओहदे पर फाइज रहे। फुटबॉल क्लब टॉटनम की टीम यूरोपा लीग से बाहर हो गई है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड वाहिद इंग्लिश टीम है जिसने यूरोपा लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टेनिस में सेकेंड सीड नोवाक जोकोविच को मेक्सिको में होने वाले ATP टूर्नामेंट के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। 12 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के विनर जोकोविच डेविस कप मैचेस के दौरान कंधे की तकलीफ का शिकार हुए और रोटरडैम टेनिस टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाए थे। साबिक अमेरिकन साइक्लिस्ट लांस आर्मस्ट्रांग के खिलाफ डोपिंग और फ्रॉड के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से बतौर जर तलाफी $100 मिलियन हर्जाने के मुकदमे की समाअत वाशिंगटन में 6 नवंबर से शुरू होगी। उन्होंने टूर दी फ्रांस साइकिल रेस के 7 टाइटल्स जीते, लेकिन उन पर 2012 में उम्र भर की पाबंदी के साथ ही तमाम टाइटल्स वापस ले लिए गए।
खेलों की खबरें आपने सुनी सबा नाज से। सेवन में लाल शाहबाज कलंदर के मजार पर बम हमले के एक हफ्ते बाद वहां माहौल किस तरह का है और लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट सुनिएगा प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन इस वक्त सरबीन के निस्फ पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का। सुनिए मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से।
मलेशिया का कहना है कि शुमाली कोरिया के सरबराह के सौतेले भाई किम जोंग नाम को आसाब शिकन जहरीले मादे के जरिए हलाक किया गया है। शुमाली कोरिया ने इन तहकीकात पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। जर्मनी के ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुल्क की खारजा इंटेलिजेंस सर्विस ने दुनिया भर में गैर मुल्की सहाफियों की जासूसी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 में खुफिया इदारे का हदफ बीबीसी, रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी, अफगानी और नाइजेरियन सहाफी थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर FBI पर इल्जाम लगाया है कि वो इंटेलिजेंस लीक्स को रोकने में नाकाम रही है, जिससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है। इराक से उर्दन जाने वाली वाहिद राहदारी पर कायम बॉर्डर गार्ड्स की पोस्ट पर शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के जंगजुओं ने हमला किया, जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए हैं। یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آج پارلیمنٹ ہاؤس میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع سے متعلق ہونے والے پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق 23ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کی کاپیاں ترمیم کے ساتھ پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کو ارسال کر دی گئی ہیں، جس پر اگلے چند روز میں پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان اپنے حتمی رائے دیں گے۔ اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کی سربراہی میں پارلیمانی جماعتوں کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں فوجی عدالتوں کی مدت 3 سال کی بجائے 2 سال کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ پارلیمانی جماعتوں کے سربراہ کریں گے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی سربراہی میں ہونے والے پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں 23ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق نہ ہو سکنے کی صورت میں یہ معاملہ ذیلی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر قانون کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے اصرار پر 23ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس مسودے میں ریاست کے خلاف سنگین اور پرتشدد کارروائیوں کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ دینی مدارس اور طبقات کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے 21ویں آئینی ترمیم میں دہشت گردی کو مذہب اور فرقے سے الگ کرنے کی بات کی تھی۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر کا کہنا ہے کہ حکومت نے 23ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے میں ترامیم جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر قائم ہے، جس میں حکومت کی طرف سے مجوزہ مسودے کو پیش کیا جائے گا۔ فوجی عدالتوں سے متعلق پارلیمانی رہنماؤں کا آئندہ اجلاس اب 28 فروری کو ہوگا، جس میں فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق 23ویں آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد اس مسودے کو قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے اس معاملے پر میں نے بات کی انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کی قانونی مشیر ریما عمر سے۔ ان سے پوچھا کہ پاکستان کے گزشتہ فوجی سربراہ کے دور میں فوجی عدالتیں بننے سے امن عامہ کی صورت کچھ بہتر ہوئی، تو کیا واقعی ایسا ہی ہے اعداد و شمار کے حوالے سے؟
دیکھیں، بہت مشکل ہے کہنا کہ اگر ٹیررزم میں کچھ کمی آئی ہے تو وہ کس وجہ سے آئی ہے۔ 2 سال کا جو پیریڈ ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، 3 سال کا آپ کہہ لیں۔ اگر آپ سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو اسی طرح سائیکلیکل ہوتا ہے وائلنس، کچھ سال میں کم ہوتا ہے، کچھ سال میں ٹیررسٹ اٹیکس بڑھتے ہیں، کچھ میں اٹیکس کم ہوتے ہیں لیکن جو جانی جاتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو 2 یا 3 سال کا پیریڈ بہت چھوٹا ہے یہ کہنے کے لیے کہ کیا دہشت گردی میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی۔
اچھا،
لمبا یہ چلے گا سلسلہ، تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔
اچھا، تو یہ اس سے کوئی واضح اشارہ ہم نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ، لیکن یہ جب واقعی پاکستان میں جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس سے دہشت گردوں کو سزائیں دینا انتہائی مشکل ہے، تو پھر فوجی عدالتوں کے ذریعے انہیں اگر سزائیں دی جائیں تو کیوں نہ دی جائیں؟
اس میں تو 2 رائے ہیں ہی نہیں کہ ہماری پولیس، ہماری پروسیکیوشن، ہماری عدلیہ، ان تینوں میں بہت میجر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا فوجی عدالتیں حل ہیں؟ اس پہ تو مطلب اس پہ بھی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے کہ فوجی عدالتیں حل نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ امپارشل ایڈجوڈیکیشن، وہ غیر جانبدار طریقے سے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کون گلٹی ہے کون نہیں، کون دہشت گرد ہے کون نہیں، کیونکہ فوجی جو افسر ہیں ان کی نہ ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس لا ڈگریز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جوڈیشل ٹریننگ ہے، اور وہ ایگزیکٹو انتظامیہ کا پارٹ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا آئین ہے، اس میں انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، آزاد عدلیہ اور سیپریشن آف پاورز، کہ جو آپ کی پارلیمان ہے، آپ کی انتظامیہ ہے اور آپ کی عدلیہ ہے، وہ فرق ان کے اختیار ہیں، یہ ہمارے آئین میں ہے۔ فوجی عدالتیں تو آئین کا یہ ڈھانچہ بالکل خراب کر دیتی ہیں کہ آپ انتظامیہ کو ہی عدالت کے جو ہیں وہ مطلب ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔
لیکن جس رفتار یا جس سیاسی عزم میں عدالتی نظام میں بہتری ہوتی نظر نہیں آ رہی, خاص کر دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے بارے میں, تو پھر فوجی عدالتوں کو صحیح قدم کیوں نہ سمجھا جائے, ایک ایمرجنسی میجر کیوں نہ سمجھا جائے؟
دیکھیں, یہی بات 2 سال پہلے بھی ہم نے میڈیا میں اور پارلیمان میں سنی کہ 2 سال ہمیں دے دیں, حکومت نے کہا ہم جو عدالتی نظام ہے اس کو بہتر کریں گے اور ایکسیپشنل طور پہ فوجی عدالتیں لے آئیں گے. اب آپ دیکھیں 2 سال گزر گئے اور حکومت نے آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم میں ریفارم لانے میں کچھ ایفرٹ ہی نہیں کیا. یہی بار بار ہوتا چلا جائے گا, اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہم حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ آپ نے اپنے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا. اگر اب پھر سے ہم فوجی عدالتوں کی طرف چلے جائیں گے پھر تو یہ بار بار ہی ہوتا رہے گا, اور یہ جو ایک ایمرجنسی ایکسیپشنل میجر جس کی آپ نے بات کی, وہ ایک پرماننٹ حصہ بن جائے گا ہماری سیاست کا, ہمارے لیگل نظام کا. ویسے ایک اور چیز ہے کہ میڈیا میں جو تاثر ہے کہ عدالتیں بالکل ہی فیل کر گئی ہیں اور انہوں نے کبھی دہشت گردوں کو سزا نہیں دی, یہ بھی غلط ہے. ہمارے سامنے ممتاز قادری کا کیس ہے جو اینٹی ٹیررزم کورٹ اور پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے ہی گیا اور اس کو سزا ہوئی. اس کے علاوہ درجنوں ایسے کیسز ہیں دہشت گردی کے جس میں آپ کی اسی عدلیہ نے ان کو سزائیں دی ہیں. تو یہ کہنا کہ بالکل ہی فیل کر گیا ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم, یہ بھی غلط ہے. کئی مسائل ہیں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پہلے تو ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب شارٹ ٹرم ٹیمپرری ایکسیپشنل میجرز کی طرف ہم نے نہیں جانا. جو ہم نے جمہوریت کا حال کیا ہے اپنے ملک میں کہ ہر کچھ سال بعد ہم ملٹری رول کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے عدلیہ کے ساتھ یہ نہ کریں کہ جب بھی ہمیں لگے کہ عدلیہ صحیح کارکردگی نہیں دکھا رہی تو ہم ملٹری کورٹس کی طرف چلے جائیں. اپنی پرائیورٹی صحیح ہمیں رکھنی چاہیے. بہت مسائل ہیں ہمارے جسٹس سسٹم میں, لیکن یہ تو ایک کنسنسس پارلیمنٹ میں ہو جانا چاہیے اور سب پارٹیز میں کہ ہم نے انہی کو درست کرنا ہے, فوجی عدالتوں کی طرف نہیں جانا.
یہ تھی ماہرین قانون کی تنظیم انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس کی قانونی مشیر اور وکیل ریما عمر. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے بعض علاقوں میں ایک مرتبہ پھر سندھ حکومت کی جانب سے سیون کے علاقے میں شدت پسندی کے حالیہ واقعے کے بعد آپریشن کی بات کی گئی ہے. تاہم دوسری جانب بلوچستان میں سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں شدت پسندی سمیت کسی بھی تخریبی سرگرمی میں ملوث تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سندھ کے علاقے سیون میں لال شہباز کلندر کے مزار پر عالیہ خودکش حملے کے بعد سندھ حکومت بلوچستان کے بعض علاقوں میں وفاقی حکومت سے آپریشن کی درخواست کرے گی. جن علاقوں میں سندھ کی جانب سے آپریشن کی درخواست کی جائے گی ان میں خوشدار کا علاقہ وڈ, مستونگ, جل مکسی اور چند دیگر علاقے شامل ہیں. جب حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار کاکڑ کی توجہ اس جانب دلائی گئی تو ان کا کہنا تھا,
بلوچستان میں جہاں جہاں پہ کالعدم تنظیموں کے ٹریسز یا کوئی بھی پریزنس نظر آئے گی ہم وفاق کے ساتھ اور باقی ماندہ صوبوں کے ساتھ, یہ ہمارا کامن تھریٹ ہے. ہم اس کو ایک نیشنل تھریٹ سمجھتے ہیں اور اس کا ریسپانس بھی نیشنل ہی دیں گے.
سندھ کے حکام کی جانب سے گزشتہ سال شکارپور میں بعض شدت پسندوں کی گرفتاری کے بعد یہ دعوے کیے گئے تھے کہ گرفتار افراد بلوچستان سے سندھ میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ گرفتار افراد بلوچستان میں بعض مبینہ سہولت کاروں کے پاس مقیم بھی رہے. بلوچستان میں سرکاری ذرائع کے مطابق اس معاملے پر سندھ اور بلوچستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان رابطے بھی ہوئے تھے. انوار کاکڑ نے بتایا کہ بلوچستان حکومت شدت پسندی اور دیگر تخریبی واقعات کے خاتمے کے لیے اور حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے سندھ میں سیون میں لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش بم حملے کو کا جمعرات کو ایک ہفتہ پورا ہو گیا. دھماکے کے بعد وہاں زائرین کی آمد اور سوچ میں کوئی تبدیلی کیا آئی ہے اور وہاں لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ سنتے ہیں سیون سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں.
عروسی جوڑا پہنے ہوئے دلہا اور دلہن تلاشی کا مرحلہ پار کر کے سیدھے گنبد میں داخل ہو جاتے ہیں اور دعا مانگنے لگتے ہیں. اسی دوران دلہا کی والدہ کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں. محبوب علی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ حیدرآباد سے سیون آئے ہیں. ان کا گھر لاڑکانہ میں ہے. محبوب علی کی والدہ یہ منت مانگ کر گئی تھی کہ انہیں بیٹے کے لیے دلہن ملی تو وہ دونوں سمیت چادر چڑھانے آئیں گی۔
میں نے منت مانگی تھی کہ چادر چڑھاؤں گی اور مٹھائی بانٹوں گی، ابھی ابھی بیٹے کا نکاح کروا کے آئی ہوں۔
جس مقام پر یہ جوڑا دعا مانگ رہا تھا وہیں 17 فروری کو خودکش بم حملہ ہوا تھا جس میں 90 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حملہ آور گولڈن گیٹ سے داخل ہوا تھا اور دھمال ختم ہوتے ہی جیسے ہی لوگ ہجوم کے ساتھ اندر آئے تو اس نے دھماکہ کر دیا۔ فقیری لباس میں ملبوس فقیر عبداللہ اس وقت دھمال کورٹ میں موجود تھے۔
ہم نے بس سر پکڑے کے بیٹھ کے جاؤں سے قیامت ہوگی، ہمارے پاس کربلا ہو گئے، بس اتنا پتا چلا، دعا اوپر سے نکلا، بس بیٹھ گئے، دھمال بند کے لوگ بھاگنے شروع ہو گئے، کوئی پتا نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو بیٹھ گئے نیچے، سر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے، بس پھر اپنے ڈھونڈ رہے تھے، کوئی پتا نہیں چلا، دھند تھا آنکھوں پہ، یہ ہم نے سوچا نہیں تھا کب تو ہوئے گا، لال بیٹھا ہے، ہم کو یقین تھا، بس پتا نہیں یہ کون سا ڈمر تھا ہمارے اوپر۔
آج بھی مزار پر عقیدت کے وہی مناظر ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کسی کونے سے قصیدے تو کہیں سے نعت اور مرثیے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ مغرب کی اذان ہونے کے فوری بعد نغارے بجائے جاتے ہیں اور دھمال شروع ہو جاتی ہے۔ کلندر سے عقیدت، عشق اور الفت میں مبتلا ان لوگوں کی کوئی زبان اور رنگ و نسل نہیں، خواتین اور مرد دونوں ہی مہوے رقص ہیں۔ جیسے جیسے نگارے کی رفتار میں تیزی آتی جاتی ہے قدم زور زور سے اٹھنے لگتے ہیں۔ کلندر لال شہباز کے گدی نشین مہدی رضا شاہ کے پاس لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں کہ ملک کے دیگر مزاروں کے برعکس تقریب کاری کے بعد یہ مزار ایک روز بھی بند نہ ہوا اور دھمال کو بھی جاری رکھا گیا۔
ٹیررزم کو فائٹ کیا جا رہا ہے وتھ فورس، آپ ڈاکٹرین کو فورس سے نہیں فائٹ کر سکتے، وہ آپ اس کو پش بیک کر سکتے ہو لیکن اس کے مائنڈ کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، تو یو نیڈ اے بیٹر ڈاکٹرین۔ اور یہ اولیاء اللہ کے یا جو یہ خانقاہزم میں یہ چل رہی ہے، یہ جو ڈاکٹرین ہے یہ ہے انٹرنیشنل انٹر کلچرل ہارمونی ہے، انٹر فیتھ ہارمونی ہے، انٹر سیکٹورل ہارمونی ہے، یہ ہیومینٹی کا درس دیتے ہیں۔ تو یہ ایک لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہے خانقاہ سسٹم، درگاہ سسٹم، شرائن سسٹم اگینسٹ دا پروپوگیشن آف ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اور یہ تھاٹ جو ہے ریڈیکلزم کی۔ اگر یہ ڈاکٹرین کی یہ لائن، یہ لاسٹ آف لائن ڈیمیج ہوتی ہے تو ان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
اس دھماکے میں ہلاک ہونے والے 90 افراد میں تمامی قومیتوں کے لوگ شامل تھے جن میں 3 غیر مسلم تھے۔ دلیپ کمار اپنے خاندان کے ساتھ کند کوٹ سے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ بالکل ہی خوفزدہ نہیں۔
پہلے بھی آتے تھے، ایسے سیکورٹی نہیں تھی جب جیسے آج ہے، آج بہت اچھی سیکورٹی تھی۔ نہیں نہیں ہم تو ہر سال آتے ہیں، ہمیں ڈرنے کی کوئی بات سوچی بھی نہیں، ہم آتے تھے ہر سال، ابھی بھی آئے ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔
سید واجد علی کا تعلق ملتان سے ہے، ان کے بیٹے نے فقیری چوگا پہن رکھا تھا جبکہ گلے میں کشکول جھول رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مزار کا چکر لگاتا رہا۔ واجد علی کا کہنا تھا کہ جتنے بھی پیشوا ہیں انہوں نے امن کا درس دیا ہے۔
جتنے بھی ماریں گے آج بھی ہم حاضر ہیں، کلندر کبریا کے ماننے والے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمیں مارو۔ ہمارے جو پیشوا ہیں انہوں نے بھی یہی درس دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے، لال سائی نے بھی امن کا پیغام دیا ہے۔ یہاں دیکھیں کوئی فقہ نہیں ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ بچوں سے عورتوں سے کیا لینا ہے؟ او ہمیں مارو، ہم حاضر ہیں، لال سائی پہ قربان ہونے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ لال شہنشاہ کی نگری تو ویسے ہی آباد ہے، دیکھو آج کے دن کیا تھا، آج پھر دیکھو کیا ہے، ویسے ہی دنیا آ رہی ہے، ویسے ہی دیوانے آ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس اللہ والے ہی آتے ہیں۔
سندھ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی ہیں جنہوں نے درجن کے قریب مشکوک افراد کو حراست میں لیا ہے، تاہم اصل ملزمان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ ریاض سہیل، BBC 7۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں بسنے والی بلتی قوم تبتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی اپنی الگ ثقافت ہے۔ یہاں کی ثقافت اور مقامی کھانے بلتستان آنے والے سیاحوں کے لیے خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کھانوں میں مقامی طور پر پیدا ہونے والی اجناس استعمال کی جاتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ خالص ہونے کی وجہ سے بلتی کھانے صحت کے لیے مفید ہیں۔ سنیے سکردو سے صحافی موسیٰ چلونکا کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے بلتستان ڈویژن میں بسنے والے بلتی قوم تبتی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قوم کی اپنی الگ ثقافت ہے اور بلتستان کے مقامی کھانے یہاں پر آنے والے سیاحوں کے لیے دلچسپی کے باعث ہیں۔ یہاں کے مقامی کھانوں میں اسی علاقے میں پیدا ہونے والی اجناس شامل ہوتی ہے۔ خالص غذا ہونے کی وجہ سے بلتی کھانے صحت کے لیے مفید ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال سکردو کے ماہر امراض قلب محمد جعفر نے بی بی سی کو بتایا
کہ ٹریڈیشنل جو کھانے ہیں سبخور، زان، کسر اور اس کے علاوہ سوپ کی شکل میں بلے، یہاں پہاڑوں پہ اگنے والا ایک اناج جس کو ہم برو کہتے ہیں، اس میں شوگر کا لیول بہت کم ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ بھی اس میں بہت کم ہوتا ہے اور اس میں فائبرز بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مجموعی طور پر آپ کے آنتوں کے لیے بہت زیادہ اچھا۔ تو یہ کھانے جو ہے برو کا اسپیشل استعمال جو ہے شوگر، موٹاپا اور بلڈ پریشر کے لیے جو ہے نا معاون ثابت ہوتا ہے۔
بلتستان کے مقامی کھانے پکانے کی ماہر خاتون شاہنہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا بلتستان میں استعمال ہونے والے مقامی کھانوں کی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا
ہمارے یہاں پہ جو ہماری مشہور جو فوڈ ہے ان میں ایک تو پربھو ہے، پربھو جو ہے اسپیشلی اس سے بنتا ہے جو ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں اخروٹ اور نٹس وغیرہ اور جو گیری ہیں اور اس کا ایک پیسٹ بنتا ہے، جو کا جو ایک آٹا ہوتا ہے اس سے ہم ہمارے یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ مرزن زان بنتا ہے، اس کو بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت ہم نکالتے ہیں تو اس کا سوپ بنا کے اس کے ساتھ اس کو سردیوں میں ہم اسپیشلی اس چیز کو استعمال میں لاتے ہیں۔
گلگت بلتستان کے مشہور دانشور اور تاریخ دان کئی کتابوں کے مصنف یوسف حسن آبادی نے بلتستان کے مقامی کھانوں کی تاریخ کے حوالے سے بی بی سی کو بتایا
بلتستان کے کوئی 91-92% آبادی تبتی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ایک کلچر کے اندر ایک کھانے کا بھی جو ہے وہ ایک خاص ایک نوعیت ہے جس میں تبتی آثار بھی نظر آتے ہیں، ایرانی آثار بھی نظر آتے ہیں، پھر درمیان میں ہندوستان کے مول اور بادشاہوں کے ساتھ بھی تعلق رہا۔ تو یہاں جو بلتستان میں اس وقت جتنے کھانے رائج ہیں کئی ایک تہذیبوں کے جو ہے وہ ایک مشترکہ یہاں پہ ایک کھانوں کا نظام ہے اور کھانے کے آداب ہیں۔
یاد رہے بلتستان کے روایتی کھانوں میں استعمال ہونے والی اجزاء بآسانی دستیاب ہیں۔
یہ تھی سکردو سے صحافی موسیٰ چلونکا کی رپورٹ، اور اب سنتے ہیں کھیل کے میدان سے۔
میں انجوائے کرتا ہوں، مجھے انرجی ملتی ہے، مجھے وائبرنسی ملتی ہے۔
کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ کھیلوں گا۔
ہارتے بھی ہیں تو وہ ٹیم لڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور جیتتے بھی ہیں تو لڑتی ہوئی ٹیم نظر آتی ہے۔
سپر لیگ کا سحر، فرنچائز مالکان پر بھی تاری، بس ڈرائیور کا بیٹا کامیاب بولر کیسے بنا، اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی عمدہ کارکردگی کی وجہ۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا دبئی کرکٹ اسٹیڈیم سے سلام۔ پاکستان سپر لیگ کے آخری لیگ میچز دبئی میں شروع ہو چکے ہیں۔ لیگ مرحلے کے اختتام پر 5 میں سے 4 ٹیموں نے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، لیکن اس وقت تمام تر توجہ اس بات پر ہے کہ حکومت اور فوج کی یقین دہانیوں کے باوجود کیا فائنل لاہور میں ہو سکے گا۔ ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر کے بعد صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی ہے۔ غیر ملکی کھلاڑی لاہور جانے سے انکار کر چکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ غیر ملکی کھلاڑیوں کی نئی فہرست فرنچائزز کے حوالے کر چکا ہے، لیکن ابھی کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ داناؤں کا خیال ہے کہ یہ معاملہ ضد بحث اور انا کا نہیں بلکہ دانش مندی کا ہے، اور فائنل اگر دبئی میں ہی ہو جائے تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، بلکہ وہ پہلی ٹیم بنی ہے جس نے پلے آف کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے۔ میں نے کوئٹہ کے کپتان سرفراز احمد سے پوچھا کہ پچھلے سال آپ فائنل تک پہنچے تھے، اس بار بھی ارادے خطرناک دکھائی دیتے ہیں، کیا خاص بات ہے آپ کی کوئٹہ ٹیم کی؟
ہمارا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے لڑکے بہت زیادہ، ایک تو ہماری ٹیم جیل ہے، ہم نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی موسٹلی ٹیم ہماری وہی رکھی ہے ہم نے، تو کوشش کی ہے، کمبینیشن بہت اچھا ہے، لڑکے سب سے اچھی چیز یہ کہ لڑکے گراؤنڈ میں جان مارتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی اگر میچ ہارتے بھی ہیں تو وہ ٹیم لڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور جیتتے بھی ہیں تو لڑتی ہوئی ٹیم نظر آتی ہے۔
پاکستان سپر لیگ کا جوش و خروش جتنا میدان میں کھلاڑیوں کے درمیان ہے اس سے کچھ زیادہ ہی میدان سے باہر ان ٹیموں کے شائقین میں بھی دکھائی دیتا ہے اور اس جوش و خروش میں اضافہ کر رکھا ہے پانچوں ٹیموں کے مالکان کے جیت ہار پر دکھائی دینے والے جذبات نے بھی۔ لاہور قلندر کے سربراہ فواد رانا میدان میں سب سے منفرد نظر آتے ہیں، ان کی ٹیم جیتے، چھکا لگائے یا وکٹ حاصل کرے تو وہ میدان میں بھنگڑا اور کبھی کبھی گینگنم سٹائل انداز میں رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں، خوش خوش شائقین کے ساتھ سیلفیاں بھی بناتے ہیں، لیکن جب ٹیم ہار جائے تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے فواد رانا سے پوچھا کہ اس غیر معمولی جوش و خروش کی وجہ۔
مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کمنٹری سن رہے تھے تو ان کو کسی نے کمنٹ کیا کہ ہی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو بیہیو ایز اے اونر۔ تو یہ بالکل بات صحیح ہے کہ مجھے واقعی، میں جب کرکٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں، جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں، اور مجھے بھولنا بھی چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ پیسہ جو ہے وہ آج آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، اس پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو نہ میں نے قبر میں لے کے جانا ہے، نہ کسی اور کوئی لے کے جا سکتا ہے۔ قبرستان بھرا پڑا ہوا ہے امیر لوگوں سے اور انڈسپینسیبل لوگوں سے۔ میں انجوائے کرتا ہوں، مجھے انرجی ملتی ہے، مجھے وائبرنسی ملتی ہے۔
یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فواد رانا بنیادی طور پر انجینئر ہیں، لیکن تھیٹر اور ٹی وی سے پرانا تعلق رہا ہے۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر یاور حیات کے ہونہار شاگرد کہے جاتے ہیں۔ لاہور قلندر کا نغمہ بھی فواد رانا نے ہی لکھا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا سوچ کر یہ آپ نے لکھا جو اتنا مقبول ہو گیا؟
لاہور اور قلندر کا جو مزاج ہے اس کا ایک حسین امتزاج میں سمجھتا ہوں وہ گانا ہے۔ اسرار بڑے فیمس سنگر ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھا، جے علی ہیں جو ان کے کمپوزر ہیں، انہوں نے ہم تینوں نے اس کو بیٹ دیا۔ یہ ہم نے ریدم اور بیٹ، یہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ چاہیے۔ لاہور دی کی بات سی، لاہور دی کی بات ہے،
اس پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندر کے تیز بالر محمد عرفان جونیئر کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ان کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے، والد بس ڈرائیور ہیں، خود محمد عرفان نے بھی زندگی کے کئی نشیب و فراز دیکھ رکھے ہیں۔ میں نے محمد عرفان جونیئر سے بات کی اور میرا پہلا سوال یہی تھا کہ یہ سب کچھ کیسا لگ رہا ہے؟
کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایونٹ کھیلوں گا اور اس جگہ آ کر اتنے بڑے پلیئرز کے ساتھ اور اتنی بڑی ٹیمز کے لیے کھیلوں گا۔ بس ایک خواب سا ہی لگتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔
محمد عرفان سے میں نے پوچھا کہ کرکٹ کیسے شروع ہوئی اور گھر والوں کا کیا کہنا تھا؟
شروع سے کرکٹ تو نہیں کھیلا، نہ ہی میرے خاندان میں کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، لیکن پھر بھی دوستوں کو دیکھ کر شوق پیدا ہوا۔ ننکانہ میں ہی کالج، اپنے اسکول کالج سے اسٹارٹ ہوئی کرکٹ، تو دوست زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن سے ایک ذہن بنایا کہ کرکٹ کھیلنی ہے تو اچھی کھیلنی ہے، محنت کرنی ہے، آگے جانا ہے۔ میرے والد ڈرائیور، میں اتنی اسٹرانگ فیملی سے نہیں ہوں، لیکن شروع میں مسائل ہوتے ہیں جو کہ گھر والوں نے روکا، کام کرو یا پڑھو یا کوئی، یعنی کہ گھر کا سرکٹ چلاؤ ہمارے ساتھ، لیکن پھر بھی کرکٹ کھیلی ہے ساری، لیکن کنٹینیو رکھا ہے اس کو، ہمت نہیں آ رہی۔ بس راستے نکلتے آئے شیخ پورہ گیا، رانا نوید الحسن نے دیکھا، انہوں نے مجھے کرکٹ کھلائی ساری، فرسٹ کلاس، ون ڈے، سب کچھ انہوں نے کھلایا۔ پھر عاقب بھائی نے دیکھا، انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اور اچھی کرکٹ میں متعارف کروایا۔
اور اب ذکر بی سی سی آئی کے سابق صدر انوراگ ٹھاکر کا، جنہوں نے سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی ہے، لیکن اس وقت جب سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
سیاست اور کھیل میں کب کس کے ستارے فرش سے عرش پر اور عرش سے فرش پر آ جائیں کوئی نہیں جانتا، لیکن بی سی سی آئی یعنی بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سابق پریزیڈنٹ انوراگ ٹھاکر اب اس جملے کے معنی ضرور سمجھ گئے ہوں گے، اور جیسے ہی انہیں سمجھ آیا انہوں نے سپریم کورٹ سے بنا شرط معافی مانگ لی۔ پورا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر کرکٹ بورڈ کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد ان کے سامنے سب سے بڑا سوال آئی پی ایل میں ہوئے گھپلوں کے بعد بی سی سی آئی کو صاف ستھرا بنانے کو لے کر تھا، لیکن انہوں نے بی سی سی آئی میں اصلاح کو لے کر بنی لوڑھا کمیٹی پر ہی سوال کھڑے کر دیے، اور آئی سی سی کو خط لکھ کر یہ کہنے کو کہا کہ بی سی سی آئی میں کیک کے نمائندے کو شامل کرنے کی لوڑھا کمیٹی کی سفارش دراصل بورڈ میں سرکاری دخل اندازی ہے۔ اس کے بعد انوراگ ٹھاکر نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آئی سی سی چیئرمین ششانک منوہر کو اس بابت کوئی خط نہیں لکھا، لیکن معاملہ تب گرمایا جب ششانک منوہر نے کہا کہ انوراگ ٹھاکر نے انہیں اس طرح کا خط لکھنے کو कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अनुराग ठाकुर ने बीसीसीआई में सुधार लाने में अड़ंगा लगाने की झूठी कसम खाई है तो वो जेल जा सकते हैं। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कुर्सी छीनी तो उन्हें अपनी और सुप्रीम कोर्ट की असली ताकत का एहसास भी हुआ। अनुराग ठाकुर के माफी मांगने को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
लाजमी सी बात थी, माफी तो मांगनी पड़ती क्योंकि उनके खिलाफ परजुरी और कंटेम्प्ट का केस कोर्ट ने कातक करने के लिए, तो माफी से तो वो एक पनिशमेंट से बच गए हैं। जहां तक कि अब बोर्ड का एक कमेटी बैठी हुई है जो कि जो रिकमेंडेशंस हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, अब वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होंगे।
बीसीसीआई से अनुराग ठाकुर की छुट्टी और उसके बाद उनके माफी मांगने से ये तो साबित हो ही गया है कि बीसीसीआई में इसलाह को लेकर किए जा रहे कामकाज की रफ्तार रुकने वाली नहीं है।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
नई दिल्ली में साउथ एशियन जोन डेविस कप जूनियर टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से हरा दिया। कोलंबो में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 1-0 से हराकर आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का क्वालिफाइंग राउंड जीत लिया। सुपर सिक्स राउंड में 6 टीमों ने 3-3 मैच खेले और इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें बराह रास्त वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वर्ल्ड कप जून की 26 तारीख से इंग्लैंड में खेला जाएगा। नई दिल्ली में जर्मनी के डी मिट्रेच आर्ट चौरोफ ने जापान के 13 साला टोमोकाजो हारीमोटो को 4-0 से हराकर इंडियन ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। 13वीं वेस्ट एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। 5 रोजा चैंपियनशिप में ईरान, इराक, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। एशियन जूनियर साइकिलिंग चैंपियनशिप इस माह के आखिर में बहरीन में मुनक्किद की जा रही है। पाकिस्तान की 6 अरकान पर मुश्तमिल टीम चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को दुबई क्रिकेट स्टेडियम से इजाजत दीजिए।
खेल के मैदान से पेश कर रहे थे अब्दुलरशीद शकूर और इस वक्त शकूर हमारे साथ बराह रास्त दुबई से हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आज के पीएसएल के मैचों की तफसील बताने के लिए। जी शकूर।
जी, अब से कुछ देर के बाद यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग का 17वां मैच शुरू होने वाला है। इस्लामाबाद और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान क्वेटा ने टॉस जीता और इस्लामाबाद को बैटिंग दी है। इससे पहले जो यहाँ मैच खेला गया आज, उसमें 17 रन से विकेट दिए है लाहौर कलम ने
104।
तो ये सूरत हाल है यहाँ पे और पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त क्वेटा की टीम वो पहुंच चुकी है पहले ही प्लेऑफ में 9 पॉइंट्स के साथ, वो सरफहरिस्त है। पिशावर ने 7 मैचों में 7 पॉइंट्स हासिल किए हैं, इस्लामाबाद के 6 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं और लाहौर के 7 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं। तो कल यहाँ पे कराची और लाहौर का जो मैच होगा वो बड़ी अहमियत का हामिल है दोनों टीमों के लिए कि इनमें से क्या पोजीशन बनती है प्लेऑफ के लिए।
शकूर, फाइनल तक कौन पहुंचते नजर आ रहे हैं?
अभी कलस वक्त है कहना, इसलिए कि ये लीग है और कल के जो मैचेस हैं दो के बाद हो जाएगी कि प्लेऑफ में जो है वो जो 4 टीमें जाएंगी, 5 मतलब बाहर हो जाएगी और 4 टीमें आगे बढ़ेंगी। तो ये कल काफी हद तक जो है वो पोजीशन कल के मैचों के बाद क्लियर हो जाएगी।
चलें कल देखते हैं। तफसील बताने का बहुत शुक्रिया। ये थे दुबई से अब्दुलरशीद शकूर और टेलीफोन लाइन की खराबी के लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। सरबीन अपने अब इख्तिताम को पहुंचता है। आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थी शुमाइला जाफरी, हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे यहाँ लंदन में विक्टोरिया फॉर्ब्स और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन का वक्त तमाम होता है लेकिन याद रखिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com 24 घंटे ही मौजूद है। ताज़ा तरीन खबरें, तस्वीर, तज्जिये आपको वहाँ मिलेंगी। वेबसाइट का रुख कीजिए bbcurdu.com। प्रोग्राम के आखिर में अब खबरें सुनिए मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से।
ملائیشیا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کو اعصاب شکن زہریلے مادے کے ذریعے ہلاک کیا گیا. شمالی کوریا نے ان تحقیقات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. جرمنی کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ملک کی خارجہ انٹیلیجنس سروس نے دنیا بھر میں غیر ملکی صحافیوں کی جاسوسی کی. رپورٹ کے مطابق 1999 میں خفیہ ادارے کا ہدف بی بی سی، رائٹرز اور نیو یارک ٹائمز کے لیے کام کرنے والے پاکستانی، افغانی اور نائجیرین صحافی تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایف بی آئی پر الزام لگایا ہے کہ وہ انٹیلیجنس لیکس کو روکنے میں ناکام رہی ہے، جس سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یورپی پولیس کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلرز بڑی تعداد میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو ہدف بنایا جا سکے جو غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتے ہوں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.